اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. ہم نے واقعہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے بڑا بنایا. ہم اس آخری واقعے پہ سبق کے تھوڑی سی بات کریں گے جو ہم سب کے عمل کیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے جبکہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں چنا, اور بعد میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا گیا. تو اس میں جو بات ہمارے سامنے ایک ظاہری طور پہ آتی ہے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرسنالٹی تھی اس میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں. ایک ہوتا ہے غصے والا ہونا, غصے والا بندہ تو کبھی لیڈر نہیں بن سکتا, وہ تو غصے میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی غلط چیز کے ہاتھ میں دے دے گا اور جو اس نے کام کرانا تھا وہ نہیں ہوتا. غصے والا ہونا بالکل اور چیز ہے, لیکن سمجھ بوجھ والا ہونا اور بات ہے. حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ بہت سمجھدار تھے, لیکن ان کے مزاج میں اس طرح کی نرمی تھی کہ کراؤڈ ان سے ڈیل نہیں ہو پاتا تھا سم ٹائم, آپ یہ کہہ لیجئے. نتیجہ کیا نکلا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد فتنہ اٹھا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جتنے خوبصورت انداز سے ٹیکل کیا, اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے حضرت ہارون کو ہی کیوں بعد میں نبی بنایا. پہلی بات تو یہ کہ ان آیات کے بارے میں یہود نے ایک پروپیگنڈا کیا ہوا اپنی کتابوں میں, ان آیات سے مراد یہ کہ اس موضوع پہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے نعوذ باللہ انہوں نے ہمارے لیے بچڑا بنوایا تھا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے اس قوم کا مزاج ہے کہ اپنے بڑوں پہ الزامات بڑے لگاتے ہیں, تو انہوں نے ایون وہ نبی جن کو یہ پسند بھی کرتے ہیں, جن کو آئیڈیالائز کرتے ہیں, جن کے پیچھے یہ چلتے ہیں, ان کے اوپر کیچڑ بہت اچھالا. اگر آپ پیچھے دوہرا لیں حضرت سلیمان پہ کیا الزام لگایا انہوں نے, جادوگر ہونے کا, جادوگر تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ نعوذ باللہ الزام, ایک تو ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کا تھا, دوسرا ان کے اوپر یہ تھا کہ مرتے ہوئے انہوں نے ہمیں یہودی کہہ قرار دیا اور ہمیں کہا کہ تم یہودی بن کے مرنا. پھر اسی طرح حضرت ہارون پہ یہ بات کرتے ہیں, تو اس کی پہلے تم وجہ ڈھونڈیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے. تو اس کے پیچھے اگر آپ غور و فکر کریں نا تو جو بات سمجھ آتی ہے کہ ان کے لوگ جو بڑے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے نبیوں کے اوپر الزام لگا دو, اور جب نبی یعنی ایسے کہہ لیے کہ آج کے دور کے اسکالرس یا معروف لوگ جو دین کے نام سے معروف تھے, جب وہ یہ کام کریں گے جادو جیسا اور شرک جیسا, تو دوسرے لوگ جو پبلک ہے وہ کیا سوچے گی کہ جب نبی ہو کے یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کریں. بات واضح ہے, یعنی ان کے اسکالرس نے اپنی نافرمانیوں اور اپنے اوپر لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تلبیس حق کرتے تھے, کتمان حق کرتے تھے, سمنن کلیل لیتے تھے, پیچھے سارا کچھ پڑھ چکے ہیں نا ان کا کردار, تو یہ اس لیے نبیوں پہ ایسی باتیں لگا دیتے تھے کہ تاکہ دوسرے لوگ ہم پہ تنقید نہ کریں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت ہارون پہ لگے ہوئے اس الزام کو دھویا ہے کہ دیکھو یہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا, جو بھی معاملہ ہوا تھا اس کو کیسے ٹیکل کیا. اگر ہم بنی اسرائیل کے رویے کو یہاں تھوڑا سے اس رنگ سے دیکھیں کہ مصر میں رہنے کی وجہ سے ان پہ مصری کلچر کی دھاک تھی, یہ امپریس بہت ہے اس کلچر سے. مصر سے نکلے تو گائے کی پرستی شروع ہو گئی, پھر اللہ نے پیچھے بھی ہمیں بتا دیا کہ وہ شربو فی قلوب ہی ملجل, ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی, رچ بس چکا تھا. صرف مصر سے نکلنے کے 3 مہینے کے بعد یہ واقعہ ہو گیا تھا. یعنی وہ قوم جو اللہ کے نبی کی زبان سے اتنا کچھ سنتی سناتی ہے, وہ صرف 3 مہینے کے اندر اپنے آپ کو بدل دے. پھر سمندر کا پٹنا, فرعون کا غرق ہونا, اتنا کچھ ہونا, غلامی سے آزاد ہونا, یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں تھیں. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, بھلی کیفیت ہے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب قوموں کا مزاج بدلتا ہے, جب ان کے دل سخت ہوتے ہیں, تو بڑی سے بڑی چیزوں کے اوپر وہ نہیں چوکتے غلط کام کرتے ہوئے. بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پوچھنے کا انداز تھوڑا سا ہمیں آپ کو آیتوں کی روشنی میں ایسے لگا کہ یہ کوئی طریقہ ہے بڑے بھائی سے بات کرنے کا. لیکن پہلی بات دیکھیے کہ بڑے بھائی سے بات کرنے کی یہ عادت نہیں تھی ان کی. ایسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ریئیکشن, یہ ان کے اندر دین کے کام کی شدت اور برائی کو دیکھ کر غصے میں آنے کی دلیل ہے. پھر بات کروں گی, ہمارے ہم عموماً کہتے ہیں فلاں اس کو تو غصہ ہی نہیں آتا. دیکھیں یہ تو مردانگی کے خلاف ہے, یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں فلاں ہمارے ابو ان کو تو غصہ ہی نہیں آتا, ہمارے شوہر ان کو غصہ نہیں آتا. خلاف شریعت چیز کو دیکھ کر غصہ نہ آنا یہ انسان کے ایمان کا ضعف ہے. جیسے آج ہم سب کا حال ہے, ہم کہتے ہیں اوکے نو پرابلم, اب یہ تو ہو گئی, پھر اب کیا کریں, پھر خوش ہو جاتے ہیں, پھر کچھ کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کا یہ جو غصہ تھا نا, یہ خلاف حق چیز کو دیکھ کر اور خاص طور پہ شرک. آپ کو ایک دفعہ پیچھے سنایا تھا کہ ایک عالم تھے, وہ اکثر شرک پہ بات کرتے تھے, تو لوگوں نے ان پہ تنقید کی کہ آپ ہمیشہ شرک کی باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر لوگوں کو دو تین ایسے باتیں سنائی, میں وہاں گیا تو لوگ زنا کر رہے تھے, تو لوگ بڑے چونچا شروع ہو گئے, کوئی اور ایسی ایک دو باتیں کی جو لوگوں میں بڑی معروف ہیں, تو غصے میں ہے. پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا, لوگ شرک کر رہے تھے, تو لوگوں نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا. تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے شرک کی بات کی ہے, تم نے کوئی اتنا اہم ہی نہیں سمجھا, لیکن میں نے برائی بدکاری کی بات کی تو تم اس پہ بہت شور میں آ گئے. اس کا مطلب یہ کہ تمہیں شرک کے بارے میں بھی اور سیکھنے کی ضرورت ہے. تو حقیقت بھی یہی ہے, جس بندے کو اللہ سے پیار ہوگا وہ اللہ کے خلاف کوئی کام کرتا دیکھ کر کبھی بھی مطمئن نہیں رہے گا. پھر یہ مت بھولیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی بھی تھے, وہ جو کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں جو لفظ ہے اسفہ, سخت غضبناک, سخت غمگین, اور غم کا انتہائی درجہ ہوتا ہے اسفہ, یعنی اتنا دکھ تھا ان کو, اتنی تکلیف تھی. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار, اس کو بھی دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت کردار ہے. یہ اپنا امہ, میری ماں کے بیٹے, کسی کو یہ کہنا اسلم ادھر آؤ اور کسی کو کہنا میری ماں جائے ادھر آؤ, فرق ہے, بہت فرق ہے نا. اور میرے ابو کے بیٹے ادھر آؤ, یعنی بونڈنگ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی شیطان اگر بھائی بھائی کے بیچ میں بھی کوئی غلط فہمیاں ڈال دے تو انسان کو اس وقت اس کو رشتوں کا حوالہ دے کر بلانا چاہیے. تم وہی ہو جو ہم ساتھ رہتے, ایک گھر میں رہتے, یعنی بھائی بہنوں کو ملانے کے لیے اس طرح کے خوبصورت جملے بولیں کہ جس سے ان کو یقین ہو جائے کہ آج اگر ہمارے بیچ میں کوئی غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو بھی گئی ہے یا شیطان نے ہمیں کسی دھوکے میں ڈال بھی دیا ہے, تو کیا ہوا, ایک وقت تھا کہ ہم ایک چھت کے نیچے سوتے تھے. پھر اسی طرف دیکھیے کہ حضرت ہارون کے کردار میں آپ کو بڑا پن دکھ رہا ہے. انہوں نے فتنے کو روکنے کے لیے خاموشی اختیار کی. اگر حضرت ہارون اس وقت فوری ریئیکٹ کرتے تو اس ریئیکشن کا نتیجہ کیا ہوتا, سب اگریسو ہو جاتے, بات اور پھیلتی. یہاں تھوڑا سا عمر کے فرق کو بھی دیکھ لیجئے کہ بعض لوگ عمر کے ساتھ ساتھ بڑے تو ہو جاتے ہیں, بڑے لوگ ہیں, جیسے کہتے ہیں ہمارے گھر کی بڑی عمر میں بڑے ہیں نا. اب 60-70 سال کا بندہ عمر کا چھوٹا تو نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگ عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں لیکن بزرگ نہیں ہوتے. بزرگی نہ ہو اور بندہ عمر میں بڑا ہو جائے, ایسے ایک بزرگ کے سامنے ہی بڑے فتنے شروع ہو جاتے ہیں. بس بڑے جو ہوتے ہیں نا, وہ اپنے گھروں میں بڑا پن نہیں دکھاتے. یعنی اس کو آپ ہر روپ میں دیکھ لیں, ساس ہیں یا سسر ہیں یا بہو ہے یا فلاں بھی ہے, آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بندے میں میچیورٹی آنی چاہیے, سمجھداری آنی چاہیے, تحمل ہو, کسی کی بات اس کے خلاف نہیں کرنی, اس کے نہیں کرنی, معاملہ فہمی آنی چاہیے. گھر میں آپ کو لگ رہا ہے بہو بیٹا ذرا تھوڑا تھوڑا منہ ان کا سوجا ہوا لگ رہا ہے, یہ ناراض ہے, بس ساس کا دماغ چلنا شروع ہو جانا چاہیے کہ کس طرح سے ان کے معاملے کو پیچ اپ کراؤں. ان کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اچھا یہ بچے جو ہیں آج کل اس طرح سے, ان کے کچھ لچھن ٹھیک نہیں لگ رہے, چیک کریں. تو جب بڑوں میں بزرگی ہوتی ہے نا تو خاندان جڑے رہتے ہیں. جن گھروں میں بھی آپ دیکھیں گے بہن بھائیوں میں پارٹ پڑتا ہے نا, اکثر ماں باپ کی زندگی میں, بعد میں تو اکثر ہی پڑتا ہے, لیکن ماں باپ کی زندگی میں جو پڑتا ہے نا, اس کی وجہ ماں یا باپ کسی ایک کا ہر بچے کی بات سن کر اس کو ٹھیک کہنا, جو سامنے آ گیا اس کی بات کو کرنا. تو لہٰذا ہم سب کو بھی اپنے اندر ٹھہراؤ اور میچورٹی لینے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ بزرگی جو ہوتی ہے نا, یہ انسان کو حلم سکھاتی ہے, اور حلم اور علم مل جاتا ہے نا تو بہترین امتزاج ہے. اور حلم نہ ہو اور اس کی جگہ کبر ہو اور چلبلا پن ہے اور اچھل رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں اور فوراً غصے میں لال پیلے ہو گئے, میں تو نیلی پیلی ہو گئی, تو سمجھ لیجیے کہ خوبصورتی نہیں رہے گی. موسیٰ عمر میں چھوٹے تھے لیکن اللہ نے ان کو چنا, اور انہوں نے اس چناؤ میں اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ میں بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کروں گا. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت ہارون نے یہ جو بات کہی, ولا تشمت بی الاعداء, اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ میرے ساتھ دشمنوں کو خوش نہ کر. یہ ایک محاورہ بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا, چار چیزوں کی دعا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا مانگنی سکھائی, کہ جن سے پناہ مانگو, کہ اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی ودرک الشکائی وسوء القضائی وشماتت الادائی. تو شماتت الادا کیا ہوتا ہے؟ دشمن خوش ہو. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے, نوٹ کر لیں, کہ جب بھائی بھائی سے لڑتا ہے تو دشمن خوش ہوتے ہیں. چاہے وہ سگے دو بھائی لڑیں, تو پھر ارد گرد کے جو کزنز اور چچا ماموں ہیں وہ دیکھتے ہیں, دیکھو ذرا یہ لڑنا شروع ہو گئے. اب بھائی بھائی لڑے یا بھائی بہن لڑے, ایک ہی بات ہے نا, ان کے رشتے ہیں. اسی طرح جب مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے تو یہی ہوتا ہے. مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑ کر دوسروں کو خود پہ ہنسنے اور خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے. پھر اب دیکھیے, ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, مجھے ظالم قوم میں نہ کرنا. ان کا یہ جملہ کیا سکھاتا ہے؟ کہ شرک انہوں نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا, میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی. اور انہوں نے کیوں سخت ریئیکشن نہیں لیا؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس وقت سختی کرتے نا تو بنی اسرائیل میں تفرقہ پڑ جاتا اور فرقے واریت شروع ہو جاتی. تو انہوں نے تفرقے بازی کو روکنے کے لیے یہ ریئیکشن روک لیا کہ ٹھیک ہے رک جاتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا والفتنۃ اکبر من القتل. تو بعض دفعہ فوری ریئیکشن جو ہے وہ اور بھی زیادہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. ہم کبھی بھی اپنے بچوں میں, گھر والوں میں, کسی میں کوئی بھی چیز خراب دیکھیں تو پہلے دعا کریں, صبر کریں, طریقہ اختیار کریں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے سب کچھ بہتر ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے جو الزام لگایا تھا نا حضرت ہارون کے اوپر, وہ آج بھی ان کی بائبل میں موجود ہے. ایک چھوٹی سی کوٹیشن پڑھ کے سنا دیتی ہوں. بائبل میں بچڑے کی پرستش کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو پہاڑ سے اترنے میں دیر لگی, کتنی دیر لگی, 10 دن اوپر ہو گئے نا, تو فتنے شروع ہو گئے. بس کہ جی 30 دن کا صبر تھا وہ کر لیا, تو کیا ہوا؟ تو بنی اسرائیل نے بے صبرے ہو کر حضرت ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو. اور یہ چیز آگے آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے یہ تک الزام لگایا تھا فنسی یا موسیٰ, کہ موسیٰ فوت ہو گئے یا اس کا خدا بھول گئے. یہ بھی ایک عجیب کہانی ہوتی ہے لوگوں کی, کہ وہ فوراً سے اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ باتیں گھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور حضرت ہارون نے ان کی فرمائش کے مطابق سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا, نعوذ باللہ, جسے دیکھتے ہی بنی اسرائیل پکار اٹھے کہ اے اسرائیل, یہی تیرا وہ خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے. پھر حضرت ہارون نے اس کے لیے قربان گاہ بنائی اور اعلان کر کے دوسرے روز تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اس کے آگے قربانیاں چڑھائیں. استغفر اللہ, اس سے بھی زیادہ کوئی الزام نبیوں پہ لگ سکتا ہے؟ یہ ان کی کتاب خروج ہے, اس کے باب 32 آیت 1 سے 6 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو قرآن ان ساری چیزوں کو پیچھے کر دیتا ہے اور نبیوں کے اوپر لگے ہوئے داغ دھبے ختم کرتا ہے. پھر ایک اگلی بات کرتے ہیں, آیت 151 میں حضرت موسیٰ کی دعا, رب اغفر لی ولی اخی. پیچھے بات ہوئی لیکن ذکر ضروری ہے کہ آپ دیکھیے کہ غصے میں ریئیکٹ کیا لیکن اب ساتھ ہی دعا مانگ لی, اور دعا میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگی. یہ چیز قابل غور ہے. ادھر سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگے, جو خود اپنے لیے دعا کرتا ہے نا اس کی دعائیں پھر دوسرے کے لیے بھی لگتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اپنے لیے کیا مانگا؟ بخشش مانگی. کوئی مان نہیں ہے کہ میں تو نبی ہوں اور مجھے تو اور بھی اتنا کچھ پتہ چل گیا اور کتاب بھی مجھے اب ملنے والی ہو گئی ہے. نہیں, رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ بھائی کے لیے دل میں کوئی کینہ یا بغض نہیں تھا, کوئی گرج نہیں تھا. بھائی کے لیے دل میں وقتی بات آئی تھی اور اس کے بعد دل صاف تھا. یہاں سے ایک چھوٹی سی عمل کی بات نکالیں کہ کبھی بھی بھائی بہنوں میں, خاندانوں میں, چچا, کزن, پھپھی, ماموں, زندگی کے جو رشتے ہیں, دل میلے ہو سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. کپڑے پہنتے ہیں تو گندے ہوتے ہیں نا, کھانا کھاتے ہیں برتن گندے ہوتے ہیں, لیکن ان کو میلا رکھنا نہیں چاہیے. برتن گندے ہوں جا کے دھو لیں, کپڑے گندے ہوں جا کے دھو لیجیے. اسی طرح جب کسی رشتے سے آپ کا دل میلا ہو, ایک رات نہ لگائیں ایسی, فوراً جائیں. کوئی بات نہیں, ہاں میں نے کیا, اچھا نہیں بھی کیا تو معاف کر دو. حدیث میں آتا ہے کہ جو جھگڑے سے بچتے ہوئے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچا دے گا, یعنی مین اپنے آپ کو نیچا کر دے گا کہ ٹھیک ہے بھائی, اچھا میرا ایک سور ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بلند کرتا ہے. تو ایسے معاملات میں کبھی بھی ایگو کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے. وان ترحم الراحمین, اور تو بہترین رحم کرنے والا. یہ جملے میں دیکھیے, فی رحمتی کا, پھر ارحم, پھر راحمین. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 3 دفعہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے کسی نہ کسی ناطے سے. تو بندے کے گناہوں کو بخشنا اللہ کی رحمت کا حصہ ہے. اللہ ضرور بخشے گا کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے. اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ غلط کام کیے تھے، ان کو تو دنیا میں بھی غضب آئے گا اللہ کا. اور آیا آگے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پھر ان کو ایک دوسرے کے قتل کی دعوت دی گئی تھی. اور اسی طرح کذالک نجزی المفترین، ہم مفترین کو جزا دیتے ہیں. یہاں ان کا افترا کیا تھا؟ ان کا افترا بچھڑے کو خدا کہنا تھا، اپنی مرضی سے بنایا اور ایسے کام کروا دیے اور کر دیے. پھر اب دیکھیے والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، جو لوگ برے کام ہونے کے بعد توبہ کریں پھر اس کے بعد ایمان لے آئے، تو بے شک ان ربک من بعدها لغفور رحیم. کس کے بعد؟ بعدها سے کیا مراد ہے؟ توبہ کے بعد اور اصلاح کے بعد. ادھر سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ جب بندہ غلط کام کر بھی لیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اس کو جب احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو معاف کر دیتا ہے. اور اسی قسم کی چیزیں آتی ہیں. تو بہرحال ہم سب کے لیے اس واقعے میں بہت سبق ہے. اس میں خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جو چیز ہم سب کو ایک اسکول کا حصہ ہوتے ہوئے، اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے جو ملتی ہے، وہ مینجمنٹ کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. واقعہ تو ہم نے پڑھ لیا، بات بھی پوری ہو گئی. لیکن آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کو اس وقت رکھ لیجیے ایک قسم کے استاد کے روپ میں. حضرت ہارون کون تھے؟ مینجمنٹ کے انچارج تھے. اور جو بنی اسرائیل تھی ان کو کسی بھی ادارے کے اسٹوڈنٹس رکھ لیجئے یا وہاں کے ورکرز، کوئی بھی. ہم چونکہ اسکول میں ہیں تو اسکول کی بات کرتے ہیں، کوئی آفس رکھ لے، کچھ بھی رکھ لیں. جب تک لوگ مینجمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی. اور مینجمنٹ والوں میں اگر وہ خوبیاں نہ ہو جو حضرت ہارون میں ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب لیڈر سائڈ پہ ہوں گے نا، فتنے کھڑے ہو جائیں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اتنے فتنے کھڑے ہو گئے تھے، میرے باپ ابو بکر کے اوپر اتنے فتنے تھے، کیسے اگر کسی پہاڑ پہ ہوتے تو وہ پہاڑ اس کے بوجھ سے دبتا. حضرت انس کا غالباً قول ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم امت مسلمہ کا حال کیا تھا کہ جیسے دریا کے اندر ایک کشتی تو چھٹی ہے، چھوڑ دے کوئی اور اس کا ملاح نہیں ہے. اس وقت پھر وہ کردار جیتا جو ابو بکر کا تھا. آپ یاد کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے حضرت عمر نے کیا ریئیکٹ کیا تھا؟ بڑا بڑا فتنہ بن جاتا تھا، لیکن ابو بکر اس وقت ہارون بن گئے. صبر کہ ما کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمد فإن محمد قد مات. تو لہذا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز اور کنٹرول کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے. اب ایک چھوٹی سی دل کی بات میں بھی کر دیتی ہوں. کل جب میں کلاس روم میں آئی، باہر سے آئی، آپ پتہ نہیں میں جلدی آ گئی یا آپ مجھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. کلاس کا جو ماحول تھا نا، یعنی مجھے تو باہر سے دیکھ کے فیلنگ آ رہی تھی اچھی نہیں، لیکن ود ان فیو سیکنڈ آپ سب کا ماحول بدل گیا. میں نے اپنے دل میں اتنا درد محسوس کیا، کیونکہ وہ پتہ چل جاتا ہے نا، چیزیں بھی ہیں اور آگے آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے. تو مجھے اس چیز کا کم دکھ ہوا کہ آپ سب بول رہے تھے. یعنی آپ ہمیشہ نہیں ایسا کرتے ہوں گے، میں بھی صرف کل ہی ہوا ہوں، مجھے معاف کر دے اگر کسی ایک آدھ کی ہی بات تھی، لیکن کلاس کے ماحول میں وہ اسپرچولیٹی نہیں میں فیل کرتی. آپ کے انچارج بھی بول رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ساری دو چاہے کوئی بول بھی رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی کھڑے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنی مرضی سے ساتھ ادھر سے ادھر کھڑے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا دل ٹوٹ گیا. کل میں نے بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ آپ کو شروع میں پڑھایا، تو مجھے یہ دکھ ہوا کہ صرف میرے آنے سے یہ ٹھیک ہو گئے، تو میں نہیں رہوں گی تو کیا ہوگا؟ یہ ایسی کلاسیں کریں گے آپ میرے سے بعد؟ یعنی میں کلاس میں ہوں کہ نہیں، شروع کا وقت تھا، ذرا مجھے تو اپنے وقت پہ آنا چاہیے نا، کہ نہیں میں صرف اس روب میں آ جاؤں کہ میں آؤں گی تو آپ سارے بڑے چپ بیٹھے ہوں گے، تو جب میں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ تو ہر بندہ جیسے میرے پیچھے سے ہوتے ہیں نا، ویسے میرے سامنے رہا کرے. مجھے یہ دکھ ہوا کہ میرا ڈر زیادہ ہے یا میری طرف سے آپ زیادہ کیئرفل ہیں. تو جب تک ہم ہر معاملے میں، آپ آج جا کے گھر بیٹھ کے سوچیں، وہ پہلے دن کے پاور پوائنٹ کو جو ہم فارمز کے فل کرنے سے لے کے کلاس کی انٹروڈکٹری کلاسز میں اور آپ کو غائب غائب بتاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ایک دفعہ اپنے دماغ میں بیٹھ کے دہرا لیں. کیا میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ ہوں؟ کیا میں رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتی ہوں؟ ایک تو یہ رولز ہیں نا جو پڑھنے پڑھانے کے ہیں، بہت سارے مینجمنٹ کے ہوتے ہیں. اگر میں یونیفارم بھی نہیں اپنا ٹھیک پہنتی، مجھے تو حق ہی نہیں ہے دوسرے کسی کو کچھ کہنے کا. اگر میں اپنے باقی سارے معاملات میں کیئرفل ہوں، ایک چیز بولی ہوئی ایک دن ہوگی مہینے میں، دیٹس اٹ، پورا مہینہ وہ چیز کام ہوتی رہے، تو پھر ہم کام کب کریں گے؟ اگر ہم اپنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر باتیں کرتے رہ جائیں ہر وقت کہ اچھا جی اس کا نہیں کر دوں گی، اور اگر ہر بندہ یہ سوچے نا میری خیر ہے باقیوں کا خیر، باقی کریں یہ کام، تو آپ دیکھیے کبھی نہیں ہوتا. हर बंदा हम में से ये सोचे कि सिस्टम मेरा है, मेरे पे ये रूल्स लगने हैं, या तो बंदा रूल्स खत्म कर दे या मना ले, सिंपल सी बात है। बहुत वक्त लगता है इन चीजों पे, और फिर इससे आपकी पर्सनैलिटीज बनती हैं, ठीक है। तो बहरहाल अगर मेरी बात बुरी लगे तो आप मुझे भी माफ कर दें, लेकिन ये कहना मेरा फर्ज है।